بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت بہت جامع ہے. اس آیت میں ایمان کا بھی تذکرہ ہے، اسلام کا بھی تذکرہ ہے، اور اعمال اسلام کا بھی تذکرہ. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں. ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں اور پھر اس پر جمے رہے، یعنی توحید اختیار کیا، شرک سے بچتے رہے اور آخر تک اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے. یاد رکھو، اصل اعتبار خاتمے کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال میں اصل اعتبار خاتمے کا ہے. ایک آدمی ساری زندگی نماز روزہ کرتا رہا اور آخر عمر میں اس نے کفر اختیار کر لیا اور اسلام اور ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان پر خاتمے کی اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو اور ایمانی اعمال کی کوشش کرتے رہو. کیوں؟ اصل اعتبار خاتمے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو اور اسی کلمے پر موت کی اور خاتمے کی اللہ سے دعا مانگتے رہو. اصل اعتبار خاتمے کا. پھر آگے حضرت نے فرمایا اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے لوگ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی لسٹ میں انہیں شمار بھی کرتے ہیں، لیکن کل قیامت میں وہ کافر شمار ہوں گے. کتنے افسوس کی بات کہ آدمی ساری زندگی مسجد میں رہا، نماز روزہ کرتا رہا، لیکن آخر میں اس نے کچھ ایسی حرکت کر دی، ایسے اعمال کر دیے، اللہ کو ناراض کر دیا، کفر اختیار کیا، کفر والے اعمال اختیار کیے، یہاں تک کہ ایمان سے محروم ہو کر کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. تو یاد رکھو، جس کا بھی خاتمہ کفر پر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے. یہ قرآن کا فیصلہ. الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. یہ آیت کہہ رہی کہ وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا اور مر گئے, کل قیامت کے دن اگر وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری زمین کے برابر سونے کا فدیہ اللہ کے دربار میں پیش کر کے یوں چاہیں کہ اللہ مجھے جہنم سے معاف کر دیجئے, بچا دیجئے, نجات دے دیجئے, تو قرآن کہتا ہے ہرگز ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم سے نجات کی کوئی شکل نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اسلام اور ایمان پر ہی زندگی اور اسلام اور ایمان پر ہی موت اللہ سے مانگو اور اس کے لیے کوشش کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور دیکھو دنیا سے جانا تو اسلام پر ہی جانا, اسلام پر ہی تمہاری موت آئے. پھر حضرت ابن عباس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا. کیا نقشہ کھینچا وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. حضور نے فرمایا, لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معائشہ فکیف بمن یکون طعامہ او کما قال. فرمایا کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کا یہ اثر ہو کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا والوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے. ایک قطرہ صرف دنیا میں اگر ٹپکا دیا. پھر آگے حضور نے فرمایا, جب ایک قطرے کے اثر کا یہ حال ہے تو بتاؤ ان کی تکلیف کا, ان کی مشقتوں کا, ان کی کلفتوں کا اور ان کی پریشانیوں کا, ان کی الجھنوں کا کیا حال ہوگا جنہیں کھانے کے لیے غذا کے طور پر زقوم ہی کا درخت پیش کیا جائے. قرآن کہتا ہے ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, بے شک زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کی غذا ہوگی, انہیں کھانے کو ملے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی تو اصل ہے توحید اور اسی پر استقامت, آخر تک ڈٹے رہنا. پھر حضرت شیخ اشارہ بھی کر رہے, توجہ سے سنو. حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں مسلمان شمار ہوتے, آخر وقت میں بعض مرتبہ ان کا ایمان چھن جاتا ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر. ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, لیکن حضرت نے خاص چیز کی طرف توجہ دلائی ہے, اس کی روشنی میں ہر ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے. بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. حضرت نے فرمایا, گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ آخر وقت میں ایمان چھن جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. آج دیکھ لو یہ تنہائیوں کے گناہ کتنے عام ہوتے جا رہے ہیں. کتنے آج ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ رات کو جب اچھی طرح کھا پی لیا, فرصت ہو گئی, اب بیڈ روم میں دروازہ لاک کیا اور جیب سے یوں نکالا اور یوں کام چالو ہو گیا. حرام حرام, گھنٹہ حرام, دو گھنٹہ, بازے تو تین تین چار پر چار چار بجے رات تک. اور یاد رکھو بہت ڈرنے کی بات ہے, کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون. جن اعمال اور افعال میں آدمی زندگی گزارتا ہے پھر اسی حالت میں موت آ جاتی. وہ تنہائیوں میں حرام کاموں میں رہتے ہو تو سوچتے نہیں کہ اگر اسی وقت اگر ہماری موت آ گئی تو کیسی موت ہے. ہم اس وقت حرام کر رہے ہیں, اگر اللہ چاہے ابھی ہماری آنکھ کی روشنی چھین کے ہم اندھا کر دے. اللہ ہر بات پر قادر. یہ حرام اوپن کرنے کے لیے تمہاری انگلی آگے بڑھ رہی ہے, ڈرتے نہیں کہیں ہاتھ کو لنج کر دیا جائے, فالی لگا دی جائے, لقوا ہو جائے. ساری رات حرام میں پھنسے رہتے ہو, سوچتے نہیں کہ مکان کی چھت کہیں اللہ گرا کے ہمیں ہلاک کر. ڈرو, اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. حضور اس آیت کو امت کے سامنے پڑھ لیں کہ ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق. آدمی جن اعمال اور افعال میں زندگی گزارتا اسی حالت میں موت آئے گی. آپ سوچیے آپ کے 24 گھنٹے کن اعمال میں گزر رہے ہیں. اس لیے حضرت نے اشارہ کیا ہے توجہ سے سنو کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے بعض مرتبہ خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے اور ایمان چھن جاتا ہے. اس موقع پر مجھے ابن ماجہ کی ایک روایت یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی بعض قومیں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آتے. آج بہت سے لوگ صدقہ خیرات مسجدیں بنوانا مدرسے بنوانا یوں غریبوں کی یہ سب خوب کریں گے لیکن وہ تنہائی میں حرام کی جو عادت ہے اسے چھوڑتے نہیں, توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے ڈرتے. حضور فرمانے کے بعض ایسی قومیں اللہ کے سامنے لائی جائیں گی جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمالوں کا ذخیرہ ہوگا, مگر کان کھول کر سنو, کلیجہ تھام کر سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیو مارو بھی مل نار, ان کے بارے میں حکم ہوگا لے جاؤ انہیں جہنم, لے جاؤ جہنم. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے تھے. صحابہ کہنے لگے اکانو مسلم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا وہ نمازی بھی تھے؟ کہاں نمازی بھی تھے. نیکیاں کر لینا کچھ کمال نہیں ہے, اصل ہے گناہ سے بچنا اور تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہے. جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ سے ڈرو ہر طرح کے گناہ اور خاص طور سے تنہائی کے گناہ چھوڑ. صحابہ کہنے لگے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے پھر بھی جہنم کا حکم ہو رہا, کیا بات تھی؟ نمازی تھے؟ کہاں نمازی, تمہارے بھائی تھے ظاہری طور سے؟ یا رسول اللہ پھر کیا بات تھی؟ پھر کیا خاص جرم تھا؟ کیا خاص عادت تھی جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں پر پانی پھر رہا ہے اور جہنم کا حکم ہو رہا؟ فرمایا ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوا. یہ بری عادت تھی. کیا بری عادت تھی؟ کہا تنہائی میں جہاں کہیں حرام کا چانس پاتے تھے, حرام کا موقع پاتے تھے, وہاں اللہ سے ڈرتے نہیں تھے اور تنہائیوں میں حرام کاموں کا ارتکاب کر لیتے. یہ خاص بری عادت تھی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے بھی کہہ دیا اللہ ہمارے رب ہیں یعنی توحید اختیار کر لی, شرک سے اپنے کو بچا لیا, ثم استقاموا پھر آخر تک ایمان اور اعمال پر ڈٹا رہا جمع رہا, بس اس کی کوشش کرو آخر دم تک ایمان اور اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. سفیان ابن عبداللہ ثقفی ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع اور پکی بات بتا دیجئے کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے میں اور مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ. قربان جاؤ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے دو جملے میں سب بتا دی. کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ ارشاد تھا. کہا یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا, اللہ کو اپنا سب مان لیا, توحید کا اقرار کر لیا اور آگے ثم استقم پھر آخر تک اسی پر جمے رہو, یعنی پھر اسلام اور ایمان کے جو تقاضے ہیں آخر دم تک اسے پورا کرتے رہو, بس اس میں سب کچھ آ گیا. اگر آپ نے ایسا کر لیا پھر کیا کہنا, پھر تو آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ تو اللہ کے دربار کے سرکاری آدمی ہو گئے, آپ وی آئی پی ہو گئے, اب تو فرشتے آپ کا استقبال کریں گے, فرشتے آپ کو تسلیاں دیں گے. آگے قرآن بشارت دے رہا ہے تم مستقام تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آخر تک جمے رہے, کیسی ایمان سوز آندیاں چلی, ایمان کو ہلا دینے والی آدیاں چلی, مگر تم ایمان اور اسلام پر ڈٹے رہے اور جمے رہے, اللہ کو چھوڑا نہیں, اللہ کو بھولے نہیں, اب تمہارے لیے بشارت ہی بشارت. قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوگا, باقاعدہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے. کب آئیں گے؟ تفسیر میں لکھا ہے تین وقتوں میں خاص طور سے آئیں گے، ایک تو موت کے وقت آئیں گے، اور دوسرے قبروں میں سے اٹھتے وقت آئیں گے، اور تیسرے قیامت کے وقت. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتے آگے کیا کریں گے؟ بشارتیں دیں گے، اللہ تخافو، خوف نہ کرو، ولا تحزنو، غم نہ کرو. دیکھو دو چیزیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے غم. خوف کا تعلق زمانے آئندہ سے ہے، اور غم کا تعلق زمانے گزشتہ سے. خوف کا مطلب آئندہ کیا حالات پیش آ جائے، اب موت آ گئی، موت کے بعد پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، طرح طرح کی الجھنیں ہوتی ہیں، فکریں اور ٹینشن ہو. فرشتے کہتے ہیں خوف آگے کے احوال کا اب تم کوئی اندیشہ مت کرو، کوئی خوف مت کرو. ولا تحزنو، اور تمہاری جو دنیا چھوٹ گئی، باغ چھوٹ گیا، کھیتیاں چھوٹ گئی، کاروبار چھوٹ گئے، فیکٹریاں چھوٹ گئی، کچھ غم مت کرو. یہ پچھلی چیزوں کے چھوٹنے کا غم نہ کرو، اللہ اس کا بہت بڑا بڑا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے. فرشتے نازل ہوں گے، کہیں گے اللہ تخافو، غم نہ کرو، ولا تحزنو، اللہ تخافو، خوف نہ کرو، ولا تحزنو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا. اب اس موقع پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جس میں تفصیل سے حضرت تمیم داری کی روایت ہے کہ جب کسی ولی اور بندے مومن کا آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتے ہیں جاؤ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ. ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست. اور میرے بھائیوں، اللہ کا ولی اور دوست بننا یہ سب کے لیے، آپ سب، ہم سب اللہ کے ولی اور دوست بن سکتے ہیں. یاد رکھو، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت و بزرگی کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک کھلا ہوا. آج بھی آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اور اللہ کے ولی کا اللہ کا کیا مقام ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے، کبھی وقت ملا تو سناؤں گا. اب بات آ گئی، جلدی سے سن لو، ایک اشارہ کرتا ہوں. ایک ولی اللہ کے حالات، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. ایک دہریہ سے حضرت کا مقابلہ ہوا، مباحثہ ہوا، مناظرہ. دہریہ کسے کہیں؟ جو خدا کے وجود کا بھی انکار کر، خدا کا قائل ہی نہیں. اب اس سے بحث ہو رہی، حضرت دلیل دے رہے ہیں اللہ کے موجود ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اور اس کو توڑ رہا ہے اور رد کر رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں. بہت دیر تک زبانی گفتگو ہوتے ہوتے کافی وقت ہو گیا تو حضرت نے کہا اچھا بھائی، اب حق و باطل کے پہچاننے کا چلو ایک دوسرا طریقہ ہم سامنے پیش کر دیں، تم اسے قبول کر. کہا وہ کیا؟ کہا بہت زیادہ آگ جلواؤ، اور اس آگ جلانے میں، آگ جلانے کے بعد جب آگ اچھی طرح خوب روشن ہو جائے تو ایسا کرو، میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں اسی میں، اور میرے ساتھ ساتھ تم بھی اپنا ہاتھ ڈالو. دلیلوں سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی نا، چلو یوں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے. جس کا ہاتھ جل گیا سمجھیں گے وہ باطل ہے، اور جس کا ہاتھ بچ گیا سمجھیں گے وہ حق. اتنی بڑی ہمت کون؟ وہی جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے، دل سے اللہ پر قربان ہونا چاہتا ہے، اسے اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان حق، مذہب اسلام برحق. وہ تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. بہت بڑی آگ روشن کی گئی، جب آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، حضرت نے اپنے ہاتھ کو ڈالا، ساتھ میں ہی اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا. عجیب بات یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت کا بھی ہاتھ نہیں جلا اور اس دہریے کا بھی ہاتھ نہیں جلا، یہ عجیب کرشمہ ظاہر. اب یہ دیکھ کے حضرت پریشان، روتے ہوئے سجدے میں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے گر گئے، گڑگڑانے لگے کہ مالک، میں 70 سال سے آپ کی عبادت کرتا ہوں، 70 سال سے یہ پیشانی صرف آپ کے آگے جھکا رہا ہوں، آپ ہی میرے معبود برحق ہیں. بظاہر دنیا کے سامنے میں اور یہ دہریہ برابر نظر آ رہا، کہ میرا ہاتھ نہیں جلا تو اس کا بھی نہیں جلا، اس کا نہیں جلا تو میرا، بظاہر دونوں برابر نا، حالانکہ میں موحد ہوں، میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں. اب سنو اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ ہے بڑا پیارا جواب، اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے ولی کا اللہ کا کیا مقام. جواب آیا کہ میرے بندے، تو غم نہ کر، تو فکر مت کر. بات یہ ہے کہ تیرا میرے یہاں اس قدر مقام بلند ہے، تو میرا اتنا محبوب و لاڈلا ہے، ایسا چہیتا ہے، اس دہریے نے
تیرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ڈال دیا تو تیرے اعزاز میں، تیرے لحاظ میں اور تیرے اکرام میں میں نے اس کے ہاتھ کو بھی جلنے سے بچا دیا. اس سے کہو کہ اگر وہ اگر اس کے اندر ہمت ہے اکیلے اپنا ہاتھ ڈال کر دکھا دے تو اپنا ہاتھ نکال. اللہ کے ولی کیا، اللہ کے ولی کا اللہ کا اتنا مقام بلند ہوتا کہ کوئی باطل ہے غلط ہے لیکن وہ ظاہری طور سے اللہ کے ولی کے ساتھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بھی بچا دی. ایک سیمپل پیش کیا میں نے اللہ کے ولی کا اللہ کا کیا مقام. باقی الگ ایک ٹاپک ہے مقام اولیاء. قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے ان پر خوف نہیں ہوتا، ان پر غم نہیں ہوتا. آئندہ کا خوف نہیں، گزشتہ کا غم نہیں. مگر اولیاء کہتے کسے ہیں؟ اس کا بھی تھرمامیٹر قرآن نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، جب جو چاہے چیک کر کے اپنے کو دیکھ لے ہم اللہ کے ولی ہوئے نہیں. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہے ولایت کا معیار. اللہ کے ولی کون ہے؟ فرمایا اللہ کے ولی وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی. اب میں وہ روایت جلدی سے پوری کر دوں ورنہ بات رہ جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی سے خوش ہوتے ہیں اور اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو ملک الموت کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ، میں اس کو آرام پہنچاؤں، اس کی روح کو راحت پہنچاؤں. میں نے خوشی میں بھی اس کا امتحان لے لیا اور غم میں بھی امتحان. میرے بھائیوں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دنیا ایگزام حال ہے، یہاں خوشی کے بھی پیپر چلتے ہیں اور غم کے. کیا مطلب؟ آپ کے مزاج کے مطابق بات پیش آ رہی ہے. کاروبار اچھا چل رہا ہے، حالات اچھے سازگار چل رہے ہیں تو دل سے اللہ کا شکر کرو، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو. کبھی مصیبت آئے گی، بیماری آئیں گی، حالات آئیں گے تو آپ کے صبر کا امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے خوشی میں بھی اس کا امتحان لے لیا اور غمی میں بھی امتحان لے لیا. ہائے ہائے، صہیب رومی کی روایت یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امره له كله خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا او کما قال. حضور فرماتے ہیں ارے مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، اس کے تو سب حالات ہی اچھے ہیں. کیا مطلب؟ اسے خوشی کی بات پیش آتی ہے، وہ دل سے اللہ کا شکر کرتا ہے تو بھی اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور مصیبتیں اور حالات پیش آتے ہیں صبر کرتا ہے تو بھی اجر و ثواب کا مستحق. اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی مومن کی تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مزہ ہی مزہ ہے. شرط یہ مومن بن کے رہو. مومن کسے کہیں؟ جو ہر معاملے میں اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارے، بس اسے مومن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ میرے ولی کے پاس جاؤ تاکہ اس کی روح کو لے کے آؤں تاکہ میں اس کو آرام پہنچاؤں. ابو قتادہ راوی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، حضور نے فرمایا مستریح و مستراح من. یہ شخص جو جا رہا ہے یا تو یہ ایسا ہے کہ مستریح ہے، اس کو آرام مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے، یا مستراح منہ ہے، یعنی یہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اب دوسروں کو آرام مل. صحابہ نے تفصیل پوچھی، ارشاد فرمایا فاما العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واداها الى رحمت اللہ، کہ بندے مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چقتوں سے نجات پا جاتا ہے، اللہ کی آغوش رحمت میں جاتا ہے. واما العبد الفاجر تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. اور جو فاجر گنہگار آوارہ اور بدکار اللہ کا نافرمان و سرکش دنیا سے جاتا ہے بغیر توبہ کے جاتا ہے اور خدا نخواستہ اللہ نے معاف نہیں کیا، وہ اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی وجہ سے شہروں کو بھی آرام ملتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی آرام ملتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں چوپایوں کو بھی آرام ملتا ہے، یہاں تک کہ درختوں کو بھی سکون اور آرام ملتا ہے گنہگار کے دنیا سے جانے کی. پتہ چلا گنہگار کی گناہ کی نحوست کا اثر درخت پر بھی پڑتا ہے، جانور پر بھی پڑتا ہے، شہروں پر بھی پڑتا ہے، آبادیوں پر پڑتا ہے، اللہ کے بندوں پر بھی. پھر اللہ تعالی
ملک الموت سے کہتے ہیں جاؤ میں نے اس کا امتحان لے لیا, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی جیسا میں چاہتا تھا ایسی پایا, جاؤ اس کی روح کو لے کے آؤ تاکہ اسے راحت پہنچاؤں. اب ملک الموت اس شان سے آتے ہیں کہ 500 فرشتوں کی جماعت لے کر باقاعدہ. ہاں یہ بندے کا اب سفر آخرت کا وقت ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, مومن بندہ ہے, دیکھو کس شان سے اللہ تعالیٰ اس کا سفر کرا رہا ہے. کچھ ٹینشن مت لو, غم مت کرو, خالی مومن بن کے رہو, دیکھو تمہاری موت بھی آسان اور موت کے بعد کے سارے حالات آسان. آپ سوچئے کہ دنیا میں ایک باپ ہوتا ہے, اس کے بیٹے کا مختصر سا کہیں سفر ہوتا ہے, تو وہ باپ اپنے اس بیٹے کے مختصر سے سفر کو آسان سے آسان کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے, کیا کیا راستے بتاتا ہے, بیٹا یوں کر لینا, بیٹا یوں کر لینا, بیٹا راستے میں یہ لے لے, یہ کا. تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے, 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بندے مومن کا جب سفر آخرت کا وقت آئے گا تو کیا اللہ اپنے بندے مومن کی موت کے مرحلے کو آسان نہیں فرمائیں گے اور موت کے بعد کے مرحلے کو آسان نہیں فرمائیں؟ بہت آسان, بہت آسان. میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملے کو بندے مومن کے لیے کتنا آسان کر. اللہ اکبر. اسی لیے حدیث میں آتا الموت تحفت المومن, موت تو مومن کا تحفہ. موت سے وحشت نہیں ہونی چاہیے. ایک بزرگ فرماتے تھے جسے اللہ سے محبت ہو, رسول سے محبت ہو, وہ موت سے وحشت کیوں کرے؟ اس لیے کہ موت کے آئے بغیر اللہ رسول سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی, دیدار نہیں ہو سکتا. مسلم شریف کی روایت ہے لن ترو ربکم حتا تموتو, تم اپنے پروردگار کا دیدار نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں موت نہیں آئے. اب وہ فرشتے اس شان سے آتے ہیں کہ 500 فرشتے, ملک الموت اس حالت میں آتے ہیں کہ 500 فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں اور ان کے پاس جنتی کفن ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں. اور کیسے؟ ایسے گلدستے کہ ہر گلدستے میں 20-20 رنگ, ہر رنگ میں نئی نئی خوشبو. ملک الموت اس کی سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سب 400-500 فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور اب اس کی نگاہ کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے سامنے اس کی حوریں لائی جاتی, اس کے سامنے جنت کے پھل لائے جاتے ہیں, طرح طرح کے قیمتی جوڑے پیش کیے جاتے ہیں. جیسے دنیا میں کوئی بچہ گھبرائے پریشان ہو تو ماں باپ کیسے نئی نئی اس کی من پسند محبوب چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں, اسی طریقے سے وہ جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو بندے مومن کے سامنے جنت کا ایسا سین دکھایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے مست ہو جاتا ہے. اس کی جو حوریں ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھ کے مارے خوشی کے اچھلنے لگتی, کودنے لگتی, اور یہ جنت کی اس پیارے سین کو دیکھ کر ایسا بے قرار اس کے بدن میں, اس کی روح بدن سے نکلنے کے لیے ایسا بے قرار ہو جاتی ہے, چاہتی کب ہم روح سے بدن سے نکل کے وہاں پہنچ جائیں جو سامنے سین نظر آ رہا. بدن سے روح نکلنے کے لیے ایسی بے قرار ہو جاتی ہے جیسے پرندے میں پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو تو پنجرے سے نکلنے کے لیے کیسے بے قرار ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خود ایسا نظام بناتے ہیں, ایسی کیفیتیں پیدا فرماتے ہیں کہ خود روح اس بدن سے نکلنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو جاتی. پھر ملک الموت اس کے ساتھ ایسی نرمی اور شفقت سے, ایسے پیار سے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ ماں اپنے بچے سے. کیوں؟ ملک الموت جانتے ہیں کہ یہ وہ روح ہے, اللہ کا مقرب ہے, محبوب ہے, یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے, ہمیں اس کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے. پھر ملک الموت بڑے پیار سے اس سے کہتے ہیں اے مبارک روح چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹے نہیں ہیں, ایسے کیلوں کی طرف جس جو تہ بتا ایک کے اوپر ایک لگے ہوئے ہیں, چل ایسے درختوں کی طرف جس کے سائے بڑے گہرے اور بڑے وسیع اور کشادہ ہیں, ایسے پانی کی طرف جو بہرا سورہ واقعہ میں اشارہ ہے فی صدر مخضود و طلح ممدود و ظل ممدود, پورا نقشہ کھینچا جنت کا. پھر اس کے بعد اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے جیسے گدھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے, اور جیسی اس کی روح نکلی اور تب یہ سب فرشتے جو آئے ہوئے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ہاں جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. اب یہ بدن روح سے کہتا ہے بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے بہت آرام پہنچایا, ساری زندگی تم اللہ کے نیک تھے, فرما بردار تھے, ایسی مسجدوں میں نیک مجلسوں میں لے جاتے تھے, عبادت میں اطاعت فرما برداری کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے تھے, آج تم نے خود بھی نجات پائی, ہم کو بھی عذاب سے نجات دیا. اور یہی مضمون روح بدن سے کہتا اور بدن روح سے کہتی. اس کے بعد پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. ہاں درمیان میں یہ مضمون تو رہی گیا کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو غسل دیتے ہیں اور غسل کے وقت اب یہ 500 فرشتے اس کے آس پاس جمع رہتے ہیں, جب گھر والے غسل کے وقت اس کو کروٹ دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے یہ فرشتے کروٹ دینے میں ان کی مدد کرتے ہیں, اور یہ گھر والے جب اس کو کفن پہنانا چاہتے ہیں تو اس کے کفن پہنانے سے پہلے یہ لوگ جنتی کفن پہنا دیتے ہیں, یہ اس کے گھر والے اس کو خوشبو لگانا چاہتے ہیں وہ تو ان کی خوشبو لگانے سے پہلے یہ جنت سے لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہ سب سارے فرشتے اس کے گھر سے قبرستان تک دونوں طرف لائن لگا کر قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میت کے لیے مغفرت اور دعا سے اس کا شاندار استقبال کرتے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہاں آسمان پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے اور سب فرشتے اس کو خوشخبریاں مبارکباد دیتے. پھر اس کے بعد آگے جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو اگر اس نے زندگی میں نمازوں کی پابندی کی تھی تو نماز دائیں طرف سے پہرے دار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, روزہ بائیں طرف سے, اور ذکر اور تلاوت سر کی طرف سے, اور جماعت کی نماز کے لیے جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف, چاروں طرف سے یہ نیک اعمال اس کی ناکہ بندی کر لیتے ہیں. اب قبر میں عذاب اپنی گردن نکالنا چاہتا ہے تو یہ دائیں طرف سے نماز کہتی ہٹ جا بھاگ جا, یہ وہ محبوب بندہ ہے اللہ کا, ساری زندگی مشقت اٹھاتا رہا, ابھی تو ذرا آرام سے سویا ہے, بھاگ جا ادھر سے تیرا کوئی راستہ نہیں. وہ بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے روزہ ہٹا دیتا ہے, سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو ذکر و تلاوت ہٹا دیتے ہیں, پاؤں کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو وہ جماعت کی نماز کے لیے جو پاؤں قدم اٹھے تھے وہ سب ہٹا دے. صبر ایک کونے میں کھڑا تھا وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس نے کہا کہ اچھا ہوا تم لوگوں نے بھگا دیا, میں دیکھ رہا تھا اگر کسی طرف سے تم لوگ کچھ کمزور ہو تو میں ادھر سے مقابلہ کر کے عذاب کو ہٹاؤں گا, الحمدللہ تم نے دفع کر دیا, اب میں قیامت کے دن اعمال کے تلتے وقت اس کے کام آؤں. میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو. حضرت ملک الموت علیہ السلام نماز کے وقت باقاعدہ تلاش اور جستجو رکھتے ہیں, کون نماز میں آیا, کون نماز کا اہتمام کرتا ہے, ایسے شخص کو خود موت کے وقت وہ کلمے کی تلقین کرتے ہیں. امام صاحب کہہ رہے تھے نماز کی طرف امت کو توجہ دلائیے کہ فجر کی نماز, آج ہمارے کتنے بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہیں, یاد رکھو نماز کی عظمت ایسی ہے, حدیث میں آتا ہے من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ, جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی یوں سمجھو اس کا گھر بار سب لٹ گیا, سب لٹ گیا. فضائل اعمال میں لکھا ہے جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس وقت بہت ہو گیا, میں مضمون کو ختم کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی دعا بتا دیتا ہوں. حدیث میں فرمایا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا فانا الزعیم لا خزن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ رواہ الطبرانی باسناد حسن او کما قال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صبح کو وقت یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا کہ میں اللہ کو دل و جان سے میں نے اپنا رب مانا اور میں مذہب اسلام پر دل سے راضی ہوں, ساری شریعت اور اس کے احکام کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں, جس نے صبح کو یہ جملہ دو جملہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا کہہ لیا, حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر